سے یغدو، صبح صبح سب لوگ جاتے ہیں کاروبار کے لیے، اور اس کاروبار میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کا سودا کرتے ہیں، کچھ اپنی جان کو بیچ کر جہنم اور آگ کو خرید لیتے ہیں، کچھ اپنی جان کو بیچ کر جنت خرید لیتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ضرورتیں انسان کی اصل ہیں، اس کے پورا کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ پیسہ ہے، پیسہ اصل نہیں ہے، ضرورتیں اصل ہیں۔ چونکہ کاروبار زندگی سونے چاندی کے گرد اللہ نے فرمایا ہے، ہم اس لیے پیسے کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اگر یہ کاروبار زندگی لوہے کے گرد اللہ گھماتا تو ہر کوئی پھر لوہے کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا۔ پیسہ اصل نہیں ہے، اصل تو ضرورت ہے۔ یمن میں جب ایک دفعہ قحط آ گیا تھا، یمن میں بہت بڑی جگہ، تو تقریباً سارے لوگ مر گئے تھے۔ جب بعد میں بادشاہ کا خزانہ کھولا گیا، سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا، جواہر موتیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس سے روٹی تو نہیں مل سکی، ساری مر گئی۔ تو اس وقت انحصار تھا بارش پر، اللہ نے بارش روک لی۔ تو پیسہ اصل نہیں ہے، زراعت اصل نہیں ہے۔ میں نے یہ باغ لگایا ہوں، کیوں لگایا؟ مجھے تو پورے سیزن میں شاید کوئی میں ایک من آم کھا لوں گا، دو من کھا لوں گا، تو یہ 50 ایکڑ کا باغ کیوں لگایا؟ یہ ساری چیزیں واسطہ ہیں ضرورتوں تک پہنچنے کا، اس لیے آدمی ضرورت کے لیے پیسے کو قربان کرتا ہے، ضرورتوں کو قربان نہیں کرتا رہا۔ اچھا گھر بنانا ہے، پیسہ لگا دو، اچھی سواری لینی ہے، پیسہ لگا دو، سیر کے لیے آنا ہے، پیسہ لگا دو، اچھا کپڑا پہننا ہے، پیسہ لگا دو، اچھا کھانا کھانا ہے، پیسہ لگا دو۔ تو فبائع نفسہ، اس میں اللہ تعالی کا نبی ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ تمہاری جان اصل نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو ضرورتوں کے لیے دیا جاتا ہے وہ اصل نہیں ہوتی۔ اگر پیسہ اصل ہوتا تو ہر کوئی اپنے مال مار کے بیٹھا رہتا اور نہ خرچ کرتا، لیکن ہم تو مجھے ملے وہاں عمر ہسپتال لاہور میں، تو اس کا جو مالک ہے وہ مجھے حج میں ملا، پہلے سے بھی دوست ہیں، تو کہنے لگے میری بیوی کو کینسر ہو گیا تھا تو میں انگلینڈ گیا، تو میرا کچھ 1.25 کروڑ روپیہ لگ گیا، پیچھے پیسے تو ختم ہو گئے، تو میں نے اپنے بچوں سے کہا، اس کا 6 کنال میں مکان ہے مالٹاؤن ڈی میں، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بیٹو، میں نے یہ گھر بھی بیچ دینا ہے تمہاری ماں کو بچانے کے لیے، کہ جان اصل ہے، نہ دولت نہ گھر نہ چیزیں نہ جائیداد۔ تو ضروریات انسانی زندگی میں وہ اثر رکھتی ہیں کہ ضرورت ضرر سے ہے، ضرر عربی زبان میں نقصان کو کہتے ہیں، وہ چیز جس کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے مجھے نقصان ہو جائے اس کو ضرورت کہا جاتا ہے۔ تو آدمی اپنی ضرورتوں کے لیے سونے چاندی کو قربان کرتا ہے، جائیداد کو قربان کرتا ہے، چیزوں کو قربان کرتا ہے، سب کچھ لگا دیتا ہے۔ تو فبائع نفسہ، اس ایک لفظ میں اللہ تعالی مجھے آپ اللہ کا نبی یہ سمجھا رہا ہے کہ جو چیز بیچی جاتی ہے وہ اصل نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں جو ضرورت حاصل کی جاتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، تو تمہاری جان اصل نہیں ہے، جان کے پیچھے ایمان کو برباد نہ کرنا. تو اب دو طرح کے لوگ، بعض نشے بھی تو ہوتے ہیں، وہ نشے میں ساری جائیداد قربان کر دیتے ہیں اور اپنی زمینیں بھی بیچ جاتے ہیں، گھر بھی بیچ جاتے ہیں، پھر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا دو طرح کے لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جان کو بیچ کر اس کے بدلے میں دوزخ کی آگ کو خرید لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جان کو بیچ کر اس کے بدلے میں جنت کو خرید لیتے ہیں. فموبقھا او موتقھا، کچھ لوگ ہیں جان کا سودا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، اور کچھ سودا کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنا لیتے ہیں، آزاد کرا لیتے ہیں. تو گویا اب یہ جسم یہ اصل نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں ملنے والی کامیابی اصل ہے. اس لیے ہمارے ہاں شہید کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، عالم کے بعد، صدیق کے بعد شہید کا مرتبہ سب سے بڑا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو میری راہ میں قتل ہو ان کو مردہ کہو ہی نہیں، وہ مرے ہوئے ہیں ہی نہیں، حالانکہ جان تو چلی گئی، لیکن اس جان کے بدلے میں اصل سودا حاصل کیا اللہ کا، اللہ کی رضا، تو لہذا یہ مر کے بھی زندہ ہو گیا. جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، سات بچیاں تھیں چھوٹ چھوٹ، اور قرضہ بھی تھا. تو حضرت جابر کو بڑا صدمہ تھا کہ اب یہ بچیاں، قرضہ، یہ کیسے ادا ہوگا. تو مسجد میں آئے نا بڑے غمگین، تو اللہ کے نبی نے پہچان لیا کہ کیفیت ہے، غم ہے. تو آپ نے فرمایا جابر آؤ تمہیں خوشخبری سنو. جب مومن کی روح اللہ کے دربار میں جاتی ہے تو اللہ اس سے بات کرتا ہے، لیکن پردہ ہوتا ہے، آگے پردہ ہوتا ہے. لیکن جب تیرے باپ کی روح اللہ کے عرش پر پہنچی تو اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اس سے بات کی راس پر. پھر اس کا عبداللہ کیا مانتا ہے؟ اے اللہ کچھ نہیں، سب کچھ میں نہیں، کچھ تو کہو کیا مانتا ہے. کہیے مانگتا ہوں مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میں پھر دوبارہ تیرے نام پہ مار دیا جاؤں. کہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا، ہاں میں تیرے لیے اپنے چہرے کو حلال کر دیتا ہوں، قیامت تک میرا دیدار کرتا رہے. تو جان کا لگا دینا، اگر وہ اللہ کی رضا میں ہے تو اس کے بدلے میں کامیابی مل گئی، اگر اپنے خواہشات اور لذتوں کے پیچھے ہے تو اس کے بدلے میں ہلاکت ملے. تب یہ دنیا کا بازار ہے، اس میں کچھ لوگ اسی جان کو بیچ کر کرسی خرید رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں دنیا کی سستی شہرت عزت خرید رہے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ کی ناراضگی خرید رہے ہیں. یہ دنیا میں پریشان ہوں گے، موت پہ ناکام ہوں گے. کچھ لوگ ہیں جو اس جان کو بیچ کر اللہ کی رضا خرید رہے ہیں، یہ دنیا میں پرسکون ہوں گے، موت پہ کامیاب ہوں گے. اب یہ فلسفہ چونکہ انسان اپنی فہم سے نہیں سمجھ سکتا، وہ تو کہتا مر گیا، مٹی ہو گیا، بس ختم. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے پردوں سے، آخرت کے زندگی سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا نبیوں کے لیے. نبیوں کی آنکھوں سے اللہ نے پردہ ہٹا دیا، ان کو جنت جہنم دکھا دی. پھر کہا کہ اب ان کو بتاؤ کہ اپنے جان کے بدلے میں اللہ کی رضا خریدیں، ہلاکت نہ خریدیں. تو نبی اللہ کے دربار میں سب سے مقدس ترین ہستی ہوتا ہے، اس سے افضل کوئی انسان نہیں. کہ نبی کے ذمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر نہیں بیٹھتا، تو لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا خیر خواہ انسانوں کا نبی ہوتا ہے، سب سے بڑا ویلفیئر سوسائٹی نہیں تھی، ویلفیئر، سب سے بڑی ویلفیئر سوسائٹی نبی قائم کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے جان مارتے ہیں. یہ کام اللہ کو انتہائی پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے محبوب انسانوں کو یہ کام عطا کیا، اور ان سے کہا کہ اب جاؤ لوگوں میں کام کرو. کتنا صبر آزما یہ کام ہے کہ پہلا رسول جو کافروں کی طرف آیا وہ نوح علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ خود نوح علیہ السلام کی کہانی سناتے ہوئے فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، 950 سال نوح اپنی قوم کو سمجھاتے رہے نسل در نسل. ساری نسل کی عمر اتنی نہیں تھی، ساری نسلوں کی عمریں اس وقت 150 سال 200 سال کے اندر. نوح علیہ السلام کی غیر معمولی طور پر عمر اللہ نے لمبی کی، 950 سال تبلیغی عمر ہے اور اس کے علاوہ بھی 500 برس ہیں، تو 1450 برس ان کی زندگی تھی، یہ غیر معمولی طور پر تھی. اب ماننے والے ٹوٹل 80 ہیں، کوئی ایمان نہیں لایا سوائے 80 آدمیوں کے. تو اللہ نے سورۃ نوح پوری اتاری ہوں پر الگ الگ ان کی کہانی سنائی اور ان کی ساری دعا جو نوح علیہ السلام نے مانگی اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نوح نے ساری جان مارنے کے بعد مجھ سے کیا بات کی. تو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانے دے کر بھیجا. پہلے تھا لکل قوم ہاد، ہر قوم میں ایک ہادی آتا ہے. جب ہمارے نبی آئے تو اللہ نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اب میں سارے عالم کے لیے ہادی بھیج رہا ہوں، یہ اکیلا ہی ہے، ساری دنیا کے کافر، انسان، جنات، آنے والی نسلیں، ان کے لیے اکیلا ہی رسول ہے اور اس کے بعد کوئی نہیں آئے. اس بات کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی سلطنت دیتا، بہت بڑے لشکر دیتا، بہت بڑی طاقت دیتا، کسی متمدن ترقی یافتہ ملک میں پیدا کرتا اور نوح علیہ السلام جیسی عمر دیتا تاکہ آپ پیغام حق کو اس طاقت کے ساتھ اور اس فوجی نظام کے ساتھ ساری دنیا میں پھیلاتے اور نوح علیہ السلام کی عمر لے کر آتے تو ہم بھی سارے صحابی بن جاتے، ہم بھی اللہ کے نبی کا دیدار کر لیتے. 1426 ہجری چل رہی ہے، 1426 ہجری تو ہمارا بھی کام بن جاتا. 63 سال 4 مہینے ٹوٹل آپ کو زندگی ملی ہے، یہ بھی عربی لحاظ سے، انگریزی لحاظ سے جو ہمارا کیلنڈر ہے جنوری فروری مارچ اپریل، اس لحاظ سے آپ کی زندگی 61 سال 2 مہینے 24 دن. تو 1.5 سال اور بھی کم ہو گیا، تقریباً 1.5-2 سال اور کم ہو گیا. تو 61 سال کی عمر ملی اور ساری دنیا کے انسان میدان محنت ملے اور دولت اوروں کو دی، حکومت اوروں کو دی، ان کو فقر دیا. پیش کیا تو خود اللہ کے نبی نے انکار کر دینی، مجھے نہیں چاہیے، عبدن رسولا و ملکن رسولا، میرے نبی تجھے بادشاہی چاہیے، غلامی چاہیے. وہاں مکے میں صفا پہاڑی پہ کھڑے تھے تو آپ نے جبریل سے کہا والذی نفس محمد بیدہ ما امسا لآل محمد کفۃ من شعیر ولا صفۃ من دقیق دقیق. جبریل وہ ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، آج آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو بھی نہیں روٹی پکانا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، جبریل کو کیوں کہا؟ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، جبریل کو کیوں کہا کہ آج میرے گھر میں کچھ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسرافیل کو بھیج دی، وہ اتنا بڑا تھال لے کے آ رہا تھا اور اس کو ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا تھا، تو اس نے آ کر آپ کے سامنے رکھا کہ یا رسول اللہ یہ سارے دنیا کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے دی اور آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، کہا پوچھو میرے محبوب سے، بادشاہی چاہتا ہے تو دے دیں. پھر یہ سارے عرب کے پہاڑ سونا چاندی زمرد یاقوت بنا کے ساتھ چلا دیں، تو اب بتاؤ عبدن رسولا و ملکن رسولا، کیا چاہیے؟ بادشاہی چاہیے، غلامی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا بل عبدن رسولا، مجھے غلامی چاہیے، بادشاہی نہیں چاہیے. اپنے لیے غلامی کو پسند کیا، اپنی اولاد کے لیے فقر کو پسند کیا، کہ آپ نے دعا مانگی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ تو آل محمد کی روزی تھوڑی کر. ہاں ہم میں سے کوئی نہ یہ اپنے لیے مانگنے کی ہمت کر سکتا ہے نہ اولاد، اور ہمیں روکا بھی ہے کہ مت مانگ، ہمیں روکا مت مانگ. ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے، اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے. تو آپ پیچھے سے گزرے تو اس کی دعا سنی، تو آپ نے کہا اللہ تمہاری، صحابی جن سے افضل کائنات میں اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا، اللہ تمہاری. سألت اللہ البلا، اللہ کے بندے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ سے امتحان مانگ رہا ہے، تو برداشت کر لے گا اللہ کا امتحان؟ برداشت کر لے گا؟ بدلو اپنی دعا اور اللہ سے کہو اللہم آتینی فی الدنیا حسنتا فی الآخرت حسنتا وقینی عذاب النار. یہ دعا سکھائی. جب اپنے گھر کا نمبر آئے تو کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کا رزق تھوڑا کر. اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے فقر باقی رکھا، امت کے لیے آسانیاں مانگی، گنجائش مانگی، کشادگی مانگی. تو نہ حکومت کا سہارا لیا، نہ ملک کا سہارا لیا، نہ پیسے کا سہارا لیا، اسی فقر میں اپنے آپ کو رکھا. دو دو پتھر آج تک کسی فقیر نے پیٹ پر نہیں مانگے. ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ ادھر دیکھیں، میں نے کپڑا اٹھایا کرتا، دیکھیں یا رسول اللہ میں نے پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے. تو آپ نے ایسے کرتا اٹھا کر فرمایا ادھر دیکھو میں نے دو پتھر باندھے. ایسا فقر تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. دو دو مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کافی فاقہ آ گیا، تو انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ کچھ مال غنیمت میں بکریاں آئی ہیں، اللہ کے نبی سے کہو کچھ ایک آدھ بکری مل جائے تو چلو ایک ٹائم دودھ ہی پی لیا کریں. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں دروازے پر آ کر ایسے دستک دی. تو آپ کو اتنی محبت تھی حضرت فاطمہ سے کہ آپ نے دستک سے پہچانا کہ یہ تو فاطمہ کی دستک ہے. پھر ساتھ یہ فرمایا پہ تو کبھی اس وقت میں کبھی آئی نہیں، آج کیوں آ گئی، اللہ خیر کرے. تو ام ایمن وہاں بیٹھی، ان سے کہا ام ایمن دروازہ کھول. تو فاطمہ اندر آ گئی. تو آپ نے پوچھا بیٹی آج اس وقت میں آئی ہو؟ تو پہلے کبھی اس وقت میں نہیں آئی، خیر تو ہے. تو نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فرشتے تو تسبیح پڑھتے ہیں تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو آپ کے تو بچے بھوکے ہیں، ہم کس چیز سے پیٹ بھر. تو آپ نے فرمایا بیٹی حوینی علیک، کیوں غم کرتی؟ والذی بعث اباک بالحق ما اوقدت النار فی بیت آل محمد من 30 یوما. آج ایک مہینہ گزر چکا ہے، تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا ایک مہینے. اور عائشہ فرمایا کرتی تھی دو دو مہینے تو عام گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا. بس عروہ نے پوچھا پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمانے لگی کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور کھا لی پانی پہ. تو پھر آپ نے فرمایا بیٹی میرے پاس آئی ہیں مال غنیمت کی بکریاں ہیں، پانچ بکریاں آئی ہیں، تو اب اگر تو کہے تو تمہیں پانچ بکریاں دے دی، اور تو کہے تو تجھے پانچ دعائیں سکھا دوں. اب آپ اندازہ لگائیں ایسی صابر بیٹی جنہوں نے دو تین دن کے فاقے کا تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا تھا، بات اس سے آگے چلی گئی تھی جو ذکر کیا. تو یہ موقع تو امتحان لینے کا نہیں تھا نا. تو آپ کہتے ٹھیک ہے میری بیٹی ایک بکری دے دو، اور آگے حضرت فاطمہ بھی تو کہہ سکتی تھی یا رسول اللہ آپ دعائیں بھی سکھا دیں ایک بکری بھی دے دیں. تو وہ بھی مزاج نبوت کو سمجھی. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بکریاں چھوڑ دیں مجھے پانچ دعائیں سکھا دیں. اتنا امتحان. تو آپ نے فرمایا جب تو دعا مانگے تو کہا کر یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. تو گھر آ گئی خالیات. علی نے پوچھا تو خالیات آ گئی؟ تو کہنے کہ نہیں نہیں میں خالیات تو نہیں آئی ہوں، ذهبت للدنیا وجئت بالآخرۃ، میں دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آ گئی. علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر و ایامی فی ھذا، تجھے مبارک ہو، تیرا آج کا دن تیری زندگی کا سب سے خوبصورت دن، سب سے بہترین دن، دنیا کے بدلے میں آخرت لے کے آ گئے. تو یہ طرز زندگی آپ نے رکھا تاکہ آنے والی امت میں کوئی امتی پیسے کی وجہ سے راہوں سے نہ بھٹک جائے، کرسی اقتدار کی وجہ سے وہ حق کا راستہ نہ چھوڑ. تو ظاہری اسباب میں سے کچھ نہیں دیا، اور حکم کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان سے کہو میں ساری دنیا کا رسول. ساری دنیا کا رسول ہے تو پھر ساری دنیا میں جانا بھی تو فرض ہے آپ پر. 23 سال نبوت کا عرصہ، 8156 دن پھر واپس بلا لی، اور 7 براعظم، 6 آباد، جنات الگ ہیں، انسان الگ، اور مختصر 23 برس میں واپس. تو اللہ تعالی نے جہاں ایک تبدیلی پہلے کی تھی کہ آپ کو سارے عالم کا نبی بنایا، دوسری تبدیلی یہ کی کہ آپ کی امت کو آپ کا جانشین بنایا، اور آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے پیغام حق کو دنیا میں پہنچانا اس امت کے ذمے لگایا. پہلی امتوں کے ذمے نہیں تھا، اس لیے نہیں تھا کہ ایک تو نبی کے بعد نبی آ جاتا تھا، دوسرا یہ تھا ہر قوم کا نبی الگ ہوتا تھا. تو اگر میلسی میں ایک نبی ہے تو میلسی والوں کے ذمے اس کی مان کے چلنا ہے، ملتان میں ایک نبی ہے تو میلسی والوں کے ذمے ملتان والے کی ماننا نہیں ہے، ملتان والوں کے ذمے میلسی والے کی ماننا نہیں ہے. الگ الگ نبی ہوتے تھے، وہ شریعت ایک ہوتی تھی لیکن احکام تھوڑے بہت مختلف حالات واقعات کے لحاظ سے. لیکن جب اللہ نے ہمارے نبی کو اتارا تو قرآن سب کو شریعت کے طور پہ دی تھی، اور حدیث پاک سب کو دستور کے طور پر دے دی تھی. تو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ایک ضابطہ حیات بنایا گیا، اور پوری دنیا کے انسانوں کو کہا گیا کہ اس کے اوپر چلو. تو اس کی بنیاد میں دو طبقے استعمال ہوئے، مکے کے تاجر، مدینے کے ذمہ دار. مدینے والے زراعت کے شخص، مکے والے تاجر تھے. مکے کے تاجروں نے ابتدا کیا، لہذا ان کو ابتدا کرنے کا جو اجر ملا ہے اس کو بعد والے تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن بعد والوں نے پھر مدد میں اور ساتھ دینے میں کوئی کمی کوئی نہیں کی، ساتھ نہیں چھوڑا، شانہ بشانہ انہوں نے اپنی جان کو لگایا، کھپایا اور ساتھ ساتھ ہو چلے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے مکے کے صرف 250 آدمیوں کو چنا ہے، جن کو کہتے ہیں نا مہاجرین، مہاجر، صرف 250 آدمی. کیونکہ جب آپ نے مکہ چھوڑا ہے 13 برس کی محنت کے بعد، جب وہاں کام کرنا مشکل ہو گیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد سہارا ٹوٹ گیا. اندر حضرت خدیجہ تھی، باہر حضرت ابو طالب تھے، دونوں کے انتقال سے اندر کا آسرا بھی ٹوٹا، باہر کا آسرا بھی ٹوٹا. تو پھر آپ نے طائف کا سفر کیا کہ شاید وہاں سے میرا کچھ کام بن جائے. طائف والوں نے پہلے سے بھی کام سخت کر کے دکھا دیا. تو پھر آپ جب طائف سے واپس آئے تو آپ نے 2 ہفتے مکے سے باہر قیام کیا، اندر آنے کی کوئی شکل نہیں تھی، اندر آنے اور پناہ دینے پر کوئی تیار نہیں تھا. تو پھر آپ نے اخنس بن شریق کو پیغام بھیجا کہ میں مکے میں آنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دو. اس نے انکار کر دیا. پھر آپ نے سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا کہ میں مکے میں آنا چاہتا ہوں، تم مجھے پناہ دو. اس نے انکار کر دیا. پھر آپ نے جبیر بن متم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ میں مکے میں آنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دو. تو متم بن عدی اپنے بیٹوں کو لے کر آیا اور آپ کو لے کر حرم میں آیا، اور اس نے اعلان کیا کہ میں نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دی ہے، اس پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے. تو ابو جہل نے کھڑے ہو کر پوچھا، تم نے اس کا کلمہ پڑھ کے پناہ دی ہے یا اپنے مذہب پر رہتے ہوئے؟ تو متم نے کہا، نہیں، میں نے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے پناہ دی. کہا، پھر ہم تیری پناہ کو تسلیم کرتے ہیں. تو مکے میں رہنا دوبھر ہو گیا. تو پھر آپ کی یہ کوشش ہوئی کہ مجھے کوئی اور بستی شہر مل جائے جہاں میں جا کے اللہ کا پیغام پہنچاؤں. تو دسویں سال نبوت کے دونوں ہستیوں کا انتقال ہوا, ابو طالب کا, خدیجہ. نبوت کا گیارہواں سال تھا اور آپ رات کو مینا کی وادی میں حاجیوں میں گشت کر رہے تھے. حج جولائی میں تھا اس سال. تو آپ کو بڑے شیطان کے پاس 3-6 نوجوان ملے. ایک کا نام تھا عبداللہ بن رواحہ, ایک کا نام تھا ابو الحیثم بن کیہان, ایک کا نام تھا عبادہ بن سامت, ایک کا نام تھا اسد بن زرارہ, ایک کا نام تھا سعد بن ربیع, ایک کا نام تھا نعمان بن حارثہ. یہ سارے مدینے کے زراعت پیشہ لوگ تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا کون لوگ ہو؟ کہا ہم یثرب کے. یثرب سارا زراعت پیشہ تھا. ان کی زراعت تھی کھجوروں کے باغ, کھجوروں کے باغ ان کی زراعت تھی. یمامہ کی طرف گندم ہوتی تھی, اب بھی ہوتی. تو یہ کھجوریں بیچ کر پھر گندم اور غلہ خریدا کرتے تھے. کھجور وہاں غلے کے بدلے میں غلہ ہوتا تھا اس وقت. تو آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں, میری بات سنو گے؟ کہنے لگے سناؤ. انہوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے. تو آپ نے ان کے سامنے قرآن پڑھا. فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم سے لے کر یوم یقوم الحساب تھا. تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو زندگی بھر ایسا کلام نہیں سنا, لگتا ہے یہ وہی نبی ہے جس کی یہودی خبر دیا کرتے ہیں. تو یہ 6 نوجوان مسلمان ہوں. انہوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم اگلے سال پھر آئیں. تو سارا سال آپ کو ان کا انتظار رہا حج کا. تو 12 آدمی آئے اگلے سال, 5 ان میں سے تھے, ایک نہیں آئے, 7 اور آئے, 12. پھر اسی جگہ جہاں پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی ان کی ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کو دعوت دی, وہ مسلمان ہوئے. تو انہوں نے بیعت کی. پھر انہوں نے کہا ہم اگلے سال آئیں. یہ نبوت کا 13 سال تھا. حج جون میں داخل ہو چکا تھا, جون کے مہینے کا حج. تو 72 آدمی آئے, 70 مرد, 2 عورتیں, ایک ام منیع, ایک ام عمارہ. تو تہجد کے وقت میں آدھی رات کے بعد, وہ جگہ اس وقت بھی سلامت ہے, وہاں پرانی مسجد بنی ہوئی ہے پہاڑ کے پیچھے, وہاں یہ سارے رات کو اکٹھے ہوئے. اور عباس بھی تشریف لائے چچا. تو بات چیت شروع ہوئی کہ اب آپ ہمارے پاس مدینے آ جائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں. تو حضرت عباس نے کہا دیکھو بھائی, یہ میرا بھتیجا ہے, ہماری قوم ان کی حفاظت کرتی ہے, اگر تم ان کو لے جاؤ اور وہاں جا کے چھوڑ دو تو پھر آج ہی چھوڑ دو, اگر ان کو لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو تو پھر لے جاؤ, تمہارے لیے عزت ہے. تو ایک صحابی ہیں عباس بن مرداس, ان کا نام بھی عباس. ان کا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں آپ کے چچا کو جواب دوں. آپ نے کہا جواب. کہنے لگے عباس جو دعوت آپ کے بھتیجے لے کر آئے ہیں, یہ وہ دعوت ہے جس کو آپ لوگوں نے ہم قوم ہو کے ٹھکرا دیا ہے, ہم نے غیر ہو کے قبول کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے شہر میں باعزت ہیں, محترم ہیں, ہم پر کسی غیر کی حکومت نہیں ہے. ہم نے اس شخص کی حکومت کو تسلیم کیا ہے, قیادت کو تسلیم کیا ہے جس کو تم نے قوم ہو کر ٹھکرا دیا ہے. یہ بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے, ہم نے اس کو بھی قبول کیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں, ہم نے آج تک پیٹھ پھیرنا سیکھا نہیں ہے. وَلَسْنَا عَلَى الْآقَابِ تَدْمَى قُلُومُنَا وَلَكِنَ عَلَى الْأَقْدَامِ تَقْطُرُ الدِّمَاءُ, ہم وہ نہیں ہیں جو پشت پہ زخم کھاتے ہیں اور ایڑیوں کو رنگین کرتے ہیں. کمر کا زخم لگے تو ایڑی پہ خون آئے. لیکن علی الاقدام تقطر الدماء, ہم سینے پہ تیر کھاتے ہیں اور اپنے پنجوں کو اپنے ہی خون کی مہندی لگاتے ہیں. تو یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں, ہم پہلے مریں گے آپ پر بعد میں کوئی ہاتھ اٹھائے, ہماری گردنیں پہلے کٹیں گی پھر آپ تک کوئی پہنچے گا. تو آپ کیا شرطیں پیش کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری پہلی شرط یہ ہے کہ ہر حال میں میری اطاعت کرو گے جی چاہے یا نہ چاہے. تو تطیعوننی فی المنشط والمکرہ. دوسری شرط یہ ہے کہ میرے اوپر خرچ کرو گے تنگی میں خوشحالی. تنفقون علی فی العسر والیسر. تیسری بات یہ ہے جیسے اپنی اولاد اور اپنی حفاظت کرتے میری بھی حفاظت کرو. چوتھی بات یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, بھلائیوں کو پھیلاؤ گے برائیوں کو روکو گے. پانچویں بات یہ ہے تجاہدون فی سبیل اللہ ولا تخافون فی اللہ لومۃ لائم, اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور کسی لان تان کرنے والی کی لانت سے اثر نہ لو. کہ یہی کہاں والی کہ ہم بیعت کے لیے تیار ہیں. تو برا بن معروف ایک صحابی ہیں وہ اٹھے بیعت کرنے. تو عباس جو پہلے بات کر رہے تھے انصار میں سے, ٹھہرو 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 بھائی ٹھہر جاؤ سارے ٹھہر. کہنے لگے اگر ان کے ہاتھ پر بیعت کرو گے تو یہ بات پکی ہے کہ تمہارے بچے یتیم ہوں گے, عورتیں بیوہ ہوں گی, مال لٹیں گے. یہ برداشت کر سکتے ہو تو بیعت کرو ورنہ پیچھے ہٹ جاؤ. تو ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ عباس جو کہہ رہا ہے اگر ایسے ہو جائے تو اس کے بدلے میں ہمارے لیے ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے. تو کہا پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں, آپ ہاتھ بڑھائیں. تو ابو الحیثم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, پھر باقی ستر آدمیوں نے بیعت کی. تو اس کے بعد ابو الحیثم کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں, کل اگر آپ کو اللہ فتح دے دے پھر آپ ہمیں چھوڑ کے واپس مکے تو نہیں آئیں گے نا؟ تو آپ مسکرانے لگے کہ نہیں نہیں, اب مرنا جینا تمہارے ساتھ, الدم الدم الہدم الہدم, اب تمہارا خون میرا خون ہے, میرا خون تمہارا خون ہے, تمہاری قبر میری قبر ہے, میری قبر تمہاری قبر ہے, یعنی اب میری قبر تمہارے ساتھ بنے گی, جہاں تمہارا خون گرے گا وہاں میرا خون گرے گا, میں مکے واپس نہیں آؤں گا. کہ پھر اب آپ ہجرت کریں, آئیں ہمارے پاس, ہم آپ کا استقبال کریں. کبھی میرے اللہ نے اجازت نہیں, جب اجازت دے گا پھر آ جائے. تو یہ واقعہ ہے ذوالحج کا. محرم گزرا, سفر گزرا, سفر میں ہجرت کی اجازت ہوتی, تو آپ نے ہجرت عام کا حکم دے دیا, گھر چھوڑو گھر. تو صحابہ چھپ چھپ کے نکلنا شروع ہوئے, نکلنا, صرف ایک آدمی علل اعلان نکلے, وہ حضرت عمر ہیں, باقی سارے چھپ چھپا کے نکلے. تو انہیں آ کر پہلے ہتھیار سجائے, پھر آ کر بیت اللہ کا طواف کیا, پھر اس کے بعد حرم میں کھڑے ہو کے اعلان کیا, جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس پر روئے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, تو میں مدینے جا رہا ہوں, میرا راستہ روک کے دکھائے. تو پھر کوئی بھی نہیں اٹھا, سارے ڈر گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی اجازت چاہی تو آپ نے کہا نہیں, تیرے لیے اجازت. تو انہوں نے پوچھا کیا میں آپ کے ساتھ نکلوں گا؟ آپ نے کہا ہاں. تو وہ خوشی سے رونے لگے. تو 27 تاریخ تھی سفر کی اور مہینہ ستمبر کا تھا. تو آپ نے شدید دوپہر میں آ کر, ہمارے نبی کا گھر تھا جدھر صفا ہے، صفا پہاڑی کے پیچھے آپ کا گھر، صفا مروہ کا، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا مسفلہ میں، جدھر آج کل وہ بڑا ہوٹل بنا ہوا ہے مکہ ٹاور، اس کے پیچھے ان کا گھر. تو دوپہر میں آئے اور آ کر کہا ابوبکر اللہ نے آج رات نکلنے کا حکم دے دیا، تو میرا ساتھی ہے. کہا یا رسول اللہ میں نے دو اونٹیاں اسی دن کے لیے پال رکھی تھیں، ایک آپ کو ہدیہ. کہا ہدیہ نہیں میں پیسے دوں. چلے ٹھیک ہے آپ کی مرضی. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک غار تلاش کیا ہوا ہے، ہم پہلے وہاں جا کے چھپ جائیں گے، پھر جب ہماری تلاش ٹھنڈی پڑ جائے گی پھر ہم نکلیں گے. تو مدینہ ادھر ہے، غار ثور ادھر ہے، غار ثور یمن کے راستے میں آتا. تو 27 سفر آپ نے حضرت علی کو اپنی چارپائی پہ سلایا، چادر اوڑھ کے سو جاؤ، چادر اتارنا نہیں، اور آپ نکلے. 100 آدمی باہر کھڑے تھے آپ کے قتل کے لیے، عربوں میں جہالت کے باوجود بڑی اعلیٰ صفت، گھر کے اندر گھس کے حملہ نہیں کرتے، جب تک کوئی باہر نہیں آتا تھا حملہ نہیں کرتے، اندر جا کے حملہ نہیں کرتے. تو وہ انتظار میں تھے کہ یہ نکلیں گے تو ہم ان کو قتل کریں گے. تو آپ نے آیت پڑھی وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فغشیناہم فہم لا یبصرون. جیسے مٹی اٹھا کے جو پھینکی وہ سارے اندھے ہو گئے، تو آپ ان کے بیچ میں سے نکل گئے. علی رضی اللہ عنہ چارپائی پر لیٹے ہوئے، وہ دیکھیں تو انہوں نے ایسے پتھر مارنے شروع کیے کہ یہ اٹھے. جو پتھر پڑتا تو حضرت علی ہائے کرتے، لیکن چہرے سے کپڑا نہیں ہٹایا. اسی حال میں صبح ہو گئی، صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو علی ہیں، انہوں نے پکڑ کے مارنا شروع کیا. کہاں ہے محمد؟ کہا مجھے کیا پتا. کہا ہمیں رات ہی شک پڑ گیا تھا کہ وہ نکل گیا ہے، کیونکہ وہ تو جب بھی پتھر کھایا، جتنے بھی پتھر کھاتا تھا ہائے نہیں کرتا تھا، تجھے پتھر مارتے تھے تو ہائے کرتا تھا، ہمیں شک تو پڑ گیا تھا کہ یہ وہ نہیں ہے. سینکڑوں پتھر کھا بھی کبھی ہائے نہیں کرتا تھا. تو اب وہ بھاگے تلاش میں، ابوبکر نے راستہ بدلا اور سیدھے 4 میل کا فاصلہ تھا، اب تو سرنگیں بنی ہو تو پہاڑی پہاڑ. ہمارے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ قدم کا نشان نہ پڑے اور کھوجی پاؤں نہ پہچانے. تو جبل ثور تک پہنچتے پہنچتے نا ساری انگلیاں زخمی ہو گئی، اور پہاڑ ہے بالکل سیدھا تو اس پہ چڑھنا مشکل ہو گئی. تو ابوبکر نے آپ کو کندھے پر بٹھایا اور سارا پہاڑ لے کر اسے چڑھی. تو عام آج کل انہوں نے تھوڑا بہت راستہ بنایا لوگوں نے، اس پر چڑھ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے چڑھتے چڑھتے، پسینے پسینے جوان سے جوان آدمیوں کا برا حال ہو جاتا. پھر ان کو باہر بٹھا کر اندر جا کے غار کو صاف کیا، کرتا پھاڑ کے نا سوراخ بند کیے، پگڑی پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر اللہ کے نبی کو اندر بلایا، اندھیرے میں حضور کو پتہ نہیں چلا، جب تھوڑا سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا ابوبکر کی نہ پگڑی ہے نہ کرتا ہے، صرف تہمت. آپ نے پوچھا ابوبکر تیرا کرتا تیری پگڑی؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر تھا اس میں کچھ کوئی چیز نکل رکھا آپ کو نقصان نہ پہنچایا. تھا ایک پر آپ نے پاؤں رکھا تھا، اسی میں سانپ تھا جس نے آپ کو ڈسا. بات علماء لکھتے ہیں وہ سانپ جو ڈس رہا تھا نا وہ اپنی فطرت کی وجہ سے نہیں ڈس رہا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا تھا، تو وہ راستہ نہیں دے رہے تھے. تو یہ احتجاجاً اس نے ڈسا کہ پیچھے کرو میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو جب آپ نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو آپ نے کہا یا اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور جنت میں اسے میرا ساتھی بنا. تو اسی وقت جبریل اترے، ان کا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابوبکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی ہونے کی بشارت دیتے. اب یہ 27 کو جمعرات تھی، جمعے کی رات، 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، تین راتیں آپ وہاں قیام کیا، تین راتیں اور 2 دن. اس میں حضرت عبداللہ جو تھے آپ کے بیٹے، رات کو آتے اور سارا آ کے مکے کا حال سناتے، پھر تہجد میں اتر کے واپس مکے چلے جاتے۔ تو ان کے غلام جو تھے وہ آ کر ان قدموں پہ بکریاں چھوڑ دیتے تاکہ قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ وہ کھوجی ایسے تکڑے تھے کہ وہ پنجوں کو دیکھتے 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 جبل ثور پر پہنچ گئے۔ تو ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بیل، چونکہ وہ غار کا منہ بہت بڑا ہے، تو اللہ نے ایک بیل کھڑی کی ایسے سیدھی، پھر اس کے ایسے شاخیں نکالی اور پھر مکڑیوں کو بھیجا تو انہوں نے بیچ شاخوں میں جالے تن دی۔ تو کافروں کے آنے سے پہلے پہلے سارے منہ پر جالے۔ ایک کبوتری کو بھیجو، اس نے انڈے دے دیے۔ کھوجی نے کہا پاؤں کا نشان غار تک ہے۔ امیہ بن خلف نے کہا یہ جالا تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، تو کہتا ہے یہاں تک ہے، تو میں غلط جگہ لے کے آ، اگر وہ اندر جاتا تو یہ جالا کھڑا رہتا، تو ایسی بکواس کر۔ انہوں نے کہا میرا علم تو یہی کہتا ہے یہاں تک۔ ابو بکر پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ پکڑے گئے، کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ساتھی ہے۔ تو پھر امیہ بن خلف نے ہی نا غار کے منہ میں بیٹھ کے اندر کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا، تو آپ نے مسکراتے ہوئے ابو بکر سے فرمایا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھتا تو ادھر بیٹھ کے یہاں پیشاب کرنا، آپ دیکھ رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا، کل پردہ قائم کر دے گا۔ پھر یہ وہاں سے واپس ہوئے تو یکم ربیع الاول کو ابو بکر، ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور ایک راستے کا رہبر جو بیچ کے پہاڑی راستوں کو جانتا تھا، وہ مشرک تھا بھی، عبداللہ بن عریقت اور اللہ کے نبی، یہ چار آدمی وہاں سے نکلے۔ اور جو عام راستہ تھا اس کے دائیں بائیں سے ہوتے ہوئے بیچ میں ایک جگہ راوغ آتی، راوغ وہاں چل کے بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی، تو ایک خیمے پر گزر ہوا، میں ایک اماں بیٹھی تھی ام معبد، تو انہوں نے کہا اماں ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ تو کچھ نہیں، ایک بکری کھڑی تھی۔ تو آپ نے کہا یہ بکری جو کھڑی ہے، یہ بکری تو ابھی اس نے تو کوئی بچہ ہی نہیں دیا، یہ تو ابھی اس کی ملائی نہیں ہوئی، بیاہی نہیں گئی، اس میں دودھ تو ہے ہی کوئی۔ آپ نے کہا اگر تو اجازت دے تو میں ٹرائی کر لوں، کر لوں۔ آپ نے بکری کو پکڑا اور اس کے تھنوں پر جو ہاتھ پھیرا ایسے، تو سارے دودھ کی مشک بن کے ایسے لٹک گئے۔ اگر آپ نے اس میں سے دودھ نکالا، تینوں ساتھیوں کو پلایا، پھر خود پیا، پھر دوبارہ تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر جو دودھ نکالا سارا برتن فل کر لیا اور اماں کو دے دیا۔ وہ اماں حیران پریشان دیکھ رہی، یہ کیا چکر، ان ہاتھوں کے لگنے سی کی برکت سے بکری کی اوسط عمر ہے 7 سال، بکری کی لمبی سے لمبی عمر 7 سال، لیکن یہ بکری یہ 10 سال حضور کے جو ہجرت کے ہیں وہ زندہ رہی، 2 سال ابو بکر کے 12 وہ زندہ رہی، 10 سال عمر کے 22 سال وہ زندہ رہی، اور 12 سال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو یہ کتنے ہو گئے 34 سال وہ زندہ رہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اس کو وہ مر، جیسے وہ برکتیں اٹھی ان کی شہادت پر تو وہ مر گئے۔ 34 سال اس بکری نے زندگی پائی اللہ کے نبی کے ہاتھ چھونے کی برکت سے۔
مورخہ 9 مئی 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام میلسی میں بیان فرما رہے ہیں، موضوع ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنت 1918 سے 2005، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6378813۔